अल्लाह के नामों में से एक नाम खूबी
हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अता यकीन। इसी वजह से सूफिया इकराम के यहाँ हु का जिक्र भी होता है, हु का वो लोग तकबीर भी बुलंद करते हैं, आवाज भी उसके जरिए से लगाते हैं, जिक्र भी उसके जरिए से क्या करते हैं। अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है, अर्रहमान सिफती नाम है, रहीम सिफती नाम है, आदिर सिफती नाम है, कुदरत वाला, रहम वाला, करम वाला, सुनने वाला, जानने वाला, देखने वाला, समीय बसीर सिफाती नाम है, और अल्लाह जाती नाम है। सिफाती नामों में बाज़ वो नाम होते हैं कि जो बंदों के साथ किसी तरीके से जुड़ते नहीं, जैसे रज़ाक रिज़्क देने वाला, किसी बंदे का नाम रज़ाक नहीं रख सकते आप। बाज़ सिफाती नाम वो होते हैं जो बंदों के साथ भी रखे जा सकते हैं अल्लाह ताला के अस्मा में से, यानी बगैर अब्द की निस्बत के बोले जा सकते हैं बंदों पर, और बाज़ सिफाती नाम वो होते हैं अल्लाह ताला के जो बगैर अब्द की सिफत के नहीं बोल सकते आप। और अल्लाह तो ऐसा जाती नाम है कि उसमें अब्द की निस्बत के बगैर बोला ही नहीं जा सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता। अब्दुल्लाह के अलावा किसी का नाम अल्लाह रख ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते। अब्दुल रज्जाक नाम है, रज्जाक नहीं बोल सकते आप, क्योंकि रज़ाक अल्लाह ही होता है, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला है ही नहीं। तो अल्लाह जाती नाम है, और जाती नाम ऐसा जाती नाम है कि अब तक अल्लाह के अलावा किसी के लिए बोला भी नहीं गया, ना बोला जाएगा। दूसरे नाम फिर भी बोल दिए जाते हैं सुनने की सिफत वगैरह वगैरह, लेकिन अल्लाह किसी न मुशरिक से सुना होगा आपने, न किसी यहूदी से सुना होगा, न ईसाई से सुना होगा, यह अल्लाह ही के लिए खास है। अजीब बात है ये अल्लाह का अपना जाती नाम ऐसा है कि कोई रखा भी नहीं ना रखे जाएगा। और अल्लाह कहते हैं इस्तिलाह के अंदर हुवा ज़ातुल ज़ातुल वाजिबुल वजूद, वो जात जो वाजिबुल वजूद हो। वाजिबुल वजूद, वाजिबुल वजूद का मतलब समझा देता हूँ, जो खुद से आई हो, जिसका वजूद खुद ही से हो गया, उसको कोई पैदा नहीं किया, जिसका वजूद अजल से है हमेशा से, जिसके वजूद की इब्तदा नहीं है, उसको वाजिबुल वजूद बोलते। वजूद है उसका और हमेशा से है, और किसी ने उसको पैदा नहीं किया है, खुद ही आ गया है, उसको वाजिबुल वजूद, अल्लाह ज़ात वाजिबुल वजूद को कहते हैं, वह ज़ातुल वाजिबुल वजूद। जामे और जमी सिफातिल कमाल, अल्लाह की ज़ात की यह तारीफ की जाती है कि तमाम सिफात कमालिया उसके अंदर है, अच्छे तमाम सिफात अल्लाह की ज़ात में। वह मुनज़्ज़हु अनि नक़्सि वज़्ज़वाल, नकाइस से जवाल से पाक ज़ात, उसको अल्लाह कहते हैं, हर किस्म के आयब से पाक, जवाल से पाक, और तमाम सिफात की खूबी, तमाम सिफाती और तमाम अच्छी खूबियाँ उसके अंदर पाई जाए, उसको अल्लाह कहा जाता है। तो अल्लाह के अलावा किसी और पर यह तारीफ आती नहीं है सादिक, इस वास्ते कोई अल्लाह हो नहीं सकता, खुद ही से कौन आया इस दुनिया के अंदर, वाजिबुल वजूद कौन है। मादा लोग कहते हैं कि मादा पहले से है, मादा फटा, मादा था, ये मादा कब से है बोला नहीं जा सकता है, मादे की भी एक इब्तदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा फरमाया है, तो मादे को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, तो जिस जो नहीं था हो गया, इसका मतलब ये कि मखलूक है वो, जो शुरू से है हमेशा से ही है, इसका मतलब ये कि वो खालिक है, वो अल्लाह के अलावा कोई है नहीं। तो अल्लाह ज़ात वाजिबुल वजूद को कहते हैं, हमेशा से रहने वाली ज़ात को कहते हैं, अहद अल्लाह यकता है, अहद है, एक है, अहद और वाहिद दोनों का एक ही मफहूम बयान किया जाता है लफ्जी एतबार से, अहद के माने भी बोलने में एक के कह किए जाते हैं, वाहिद के माने भी एक के किए जाते हैं, लेकिन फ़र्क है दोनों के अंदर। अहद के अंदर एक ही का तर्जुमा एक ही का मफहूम होता है, अल्लाह एक ही है बस, मिसाल नहीं है, मिसल नहीं है, वो एक ही होता है, ये मफहूम इसके अंदर निकलता है। और वाहिद के अंदर मतलब ये होता है कि उन्हें एक है, यानी उसके दो भी हो सकते हैं या उसके अलावा कोई और भी हो सकता है वैसा, लेकिन अहद का मतलब यह है कि वो एक ही है, यानी उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है, और वो दो नहीं हो सकते हैं, वो एक ही है, उस जैसा कोई नहीं हो सकता, और उसके साथ कोई और वैसा भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह अल्लाह एक है के अंदर हमारे उलमा ने समझा है, मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ैल में, توحید ذاتی کی بھی تعلیم دی گئی ہے, توحید صفاتی کی بھی تعلیم دی گئی ہے, توحید افعالی کی بھی تعلیم دی گئی ہے, توحید آثاری کی بھی تعلیم دی گئی ہے اس کے اندر. یعنی یہ سمجھایا گیا کہ اللہ یکتا ہے ذات میں, اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے, یکتا کا مطلب یہ بنتا ہے. تو اللہ کی ذات میں توحید, ایک اللہ ہے, اور اللہ یکتا ہے ہر چیز میں. جو صفات اللہ کی ہے وہ بندوں میں نہیں آ سکتی, مخلوقات میں نہیں آ سکتی. تو صفاتی توحید, اللہ جیسی صفت کسی میں ہو ہی نہیں سکتی. سننا, کرنا مخلوقات میں بھی ہے یہ چیزیں, تو اللہ جیسا بندہ نہیں سن سکتا, مخلوق نہیں سن سکتی. اللہ کی طرح مخلوقات دیکھ نہیں سکتی, اللہ کی طرح مخلوقات میں قوت نہیں ہے, اللہ کی طرح مخلوقات میں حیات نہیں ہے. اللہ کی جو صفات ہیں بندوں میں اور مخلوقات میں وہ نہیں آ سکتی ہے. تو اللہ یکتا ہے, صفات میں بھی یکتا ہے اور افعال میں بھی یکتا ہے. توحید افعالی, اللہ کے جو کرنا ہے اس جیسے کرنے میں کوئی اس کے ساتھ میں شریک بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی اس جیسا کر بھی نہیں سکتا ہے. بنیادی مضمون یہی ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے, اور اللہ کی صفات میں اللہ یکتا ہے, اور اللہ کے افعال میں اللہ یکتا ہے, اور آثار اللہ جو ہیں اس میں بھی اللہ کی صفات دکھائی دیتی ہیں, اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے, اس میں بھی اللہ کی یکتائی معلوم ہوتی ہے. دوسری ایک بات اہم یہ ہے کہ اس موقع پر دنیا کے اندر پہلے بہت کم تھا کہ دہریوں کا وجود نئی کے برابر تھا, لیکن اس سرزمین پر دہریوں کا وجود ہے سے زیادہ ہو گیا. اتنا زیادہ ہے یہاں پر, جس سے پوچھو یہاں کی قوموں میں سے, یہ اللہ کو مانتے ہیں تو نہیں, بس ہم ایسے ہی رہتے ہیں, ایسے رہتے ہیں. دنیا ایسی چل رہی ہے, خود بخود وجود میں آ گئی ہے. چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہے, آہن خود بخود تیرے نشد. کوئی چیز خود بخود چیز کیسے بن جاتی ہے؟ کوئی تلوار بغیر لوہے کے بنی کیا؟ تلوار کو لوہا چاہیے, لوہے سے پھر اس کے اوپر مشق چاہیے, محنت چاہیے, تلوار بنتی ہے. چیزیں خود بخود چیزیں نشد, کہ کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بن جاتی ہے, چیز ہونے کے لیے کوئی چیز بنانے والا چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ بہت آگے سے بھی, یہ لوگ جو دہریہ قسم کے ہوتے ہیں, اللہ کے وجود کے منکر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو کوئی چلانے والا نہیں ہے اور اللہ کی ذات نہیں ہے, خود بخود دنیا وجود میں آ گئی. اگر خود بخود دنیا وجود میں آئی ہے تو ایک عام سی بات ہے کہ عام لوگ بیٹھے ہیں, تو بیٹھنے کا ایک انداز ہے, آنے کا ایک مقصد ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. بغیر مقصد کے ہم آئے نہیں, ہم مخلوق ہے. یہ مخلوق بغیر مقصد کے یہ کام نہیں کر سکتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا جو سارا نظام ہے بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے, بغیر کسی کے رہنمائی کے, بغیر کسی کے کچھ کیے کے. ہمارے دادا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کا منکر ہے تو اس سے پوچھو, اللہ نہیں ہے تو بھی نہیں ہے, اگر اللہ نہیں ہے تو بھی نہیں ہے. اور بولے گا کہ میں تو دکھ رہا ہوں نا, عقل اتنی نہیں ہے کہ میں تو دکھ رہا ہوں, میرا وجود تو تمہارے سامنے ہے. تو اس کو اس طریقے سے سمجھاؤ کہ تو مخلوق ہے, جب تو ہو سکتا ہے تو تیرا خالق نہیں ہو سکتا. تو پیدا کیا ہوا ہے, تو وجود میں آیا ہوا ہے, تو رہ سکتا دنیا کے اندر, تیرا خالق نہیں رہ سکتا. تو خالق کا ہونا لازمی ہے اس دنیا کے اندر, وجود باری کا ہونا اس دنیا کے اندر ضروری ہے. اور دنیا کا جو نظام ہے اتنا جو ایک ترتیب سے چل رہا ہے, خود بخود پھٹ گیا اور اتنی ترتیب سے ہو گیا, عقل انسانی میں آ ہی نہیں سکتی. یہ بات سورج کی رفتار ایک ہے, منزل روزانہ ایک ہی منزل سے نکلنا, ایک ہی دورانیے پہ چلنا, چاند کا روزانہ نکلنا, جتنے ایام ہیں اس کے ایک ہی منزل پہ چلنا, اور یہ دنوں سے یہ دنوں تک نکلنا, 29 تاریخ تک نکلنا, 30 تاریخ کو ہی نکلنا, بیچ میں 20 کو کیوں نہیں نکلتا, 21-23 کو کیوں نہیں نکلتا. اگر چاند کی اپنی خود بخود ہو گیا ہے تو وہ ایک دورانیہ مقرر کیوں ہے اس کا؟ سورج رات میں کیوں نہیں نکلتا, دن میں کیوں نکلتا ہے؟ اگر خود بخود وجود میں آ گیا ہے, کئی سالوں سے چل رہا ہے یہ نظام, تو کبھی تو الٹا ہونا چاہیے تھا, اس کو رات میں نکلنا چاہیے تھا, رات میں کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ رات کے اوقات میں سار ستاروں کا نظام ہے, سیاروں کا جو نظام ہے چل رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے تبھی چل رہا ہے. تو اللہ کا وجود ہے, بہت ساری باتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں, علماء کی طرف سے سننے میں بھی آتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مناظرہ مشہور ہے اس سلسلے میں. دہریہ جو ہے, دہریہ آدمی بیٹھا ہوا تھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کے لیے وقت متعین ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور یہ بہت دیر سے پہنچے, تاخیر سے پہنچے جگہ پر, مناظرے کے جگہ پر. تو جب یہ دیر کیے تھوڑی سی تو لوگوں میں ان لوگوں نے ہبب مچانا شروع کیا کہ دیکھو ڈر گئے, امام ڈر گئے, وہ حاضر نہیں ہو سکے, معلوم تھا کہ ہار جائیں گے وغیرہ وغیرہ, جو باطل کر سکتا تھا کیا لوگوں نے. لیکن جب وہ تھوڑی دیر کے بعد میں تاخیر سے پہنچے اسٹیج پر تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تاخیر کیا ہوئی, آپ کس وجہ سے تاخیر کی, ہمارا تو وقت یہ متعین تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس موقع پر انہوں نے ایک تم سی مثال بیان کی کہ میں نکلا ایسے گھر سے تو اچانک مجھے ضرورت پڑی یہاں تک پہنچنے کے لیے, تو گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک نہر تھی, نہر میں جا کر دیکھا ہوں میں, اچانک خود بخود ایک جو ہے درخت پھٹا, درخت پھٹ کر کے اس میں سے ٹکڑے نکلے لکڑیوں کے, اور ان لکڑیوں کے ذریعے سے کشتی بن گئی, کشتی چل کر کے میرے سامنے آ گئی, اور میں مجھے آنا تھا تو میں اس پر بیٹھ گیا, کشتی لے کر کے مجھے یہاں تک پہنچائی. وہ بننے کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, اس وجہ سے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا, اسی وجہ سے مجھے دیر ہوئی. تو سب مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہ ان کے واسطے جو ہے لکڑی بن گئی, ان کے واسطے جو کشتی بن گئی, ان کے واسطے درخت کٹا پھٹا کرا, اور اس کے بعد میں یہاں تک پہنچے. تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے مناظرہ ختم. وہ بولنے لگے کہ بات کیا ہوئی بھائی, شروع ہی نہیں ہوئی اور بات مناظرہ ختم کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ کہنے لگے جب آپ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب آپ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ایک کشتی معمولی سی درخت پھٹ کر کے خود سے بن کر کے ایک آدمی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے, تو یہ دنیا کا سارا نظام بن کر کے خود بخود ایک مرتب نظام میں لوگوں کے سامنے وجود میں آ جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا نظام ہی بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا ہے, تو یہ آثار خود بتا رہے ہیں. تو آثار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی اور اللہ کے ہونے کو اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا ایک مومن کی اور ایک عام انسان کی فطرت کے تقاضے کی بات ہے. تو اللہ احد, اللہ یکتا ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز صمد کا ترجمہ اردو میں ہم کر دیتے ہیں, لیکن پورا مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ ذات جو سب کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہے اور کسی سے اس کو کوئی چارہ ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سب کی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے. صمد کا مطلب اتنا ہوتا ہے, بے نیاز اردو میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, لیکن صمد کا جو اصل مفہوم ہے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات جو خود تو دوسروں کی ضرورتوں کو, پوری ضرورتوں کو پورا کرتی ہو لیکن مخلوق سے اس کو کسی قسم کی ضرورت نہ ہو. لم یلد, اس نے کسی کو جنا نہیں ہے, اس کی اولاد نہیں ہے. تو اللہ احد کے اندر رد ہو گیا اس کے اندر ان لوگوں کا جو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں, شرک کی تمام قسمیں اس میں کاٹ دی گئی ہیں. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں, یعنی اللہ ایک سے دو نہیں ہو سکتے. لہذا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ وہ بھی آسمانوں والا بھی ہے اور یہ مورتی بھی اللہ ہے, تو قرآن کہتا ہے اللہ تو ایک ہی ہے, تردید ہو گئی اس کے اندر. کوئی کہتا ہے کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ایسے یہ بندے بھی دے سکتے ہیں, یہ مورتی بھی دے سکتی ہے, یہ بزرگ بھی دے سکتے ہیں, یہ ولی بھی دے سکتے ہیں, یہ نبی بھی دے سکتے ہیں, تو جیسے وہ دینے والا ہے ایسے یہ بھی دینے والے ہیں, تو یہ شرک ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ ایک ہے, دینے والی ذات اللہ ایک ہی ہے, ایک ہی. تو اللہ کی صفات میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے, شرک ہو جائے گا وہ. تو صفات کی بھی تردید کی گئی ہے کہ شرک کی جو قسم صفات کے اعتبار سے ہوتی ہے اللہ احد میں, اس کی بھی تردید ہو گئی ہے. اور اس میں تردید اس بات کی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے بھی منکر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ذات تو ہے اللہ کی, لیکن پھر اس میں قسمیں ہیں الگ الگ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ہیں صفات کے اعتبار سے, یعنی ایک خیر کا رب ہے بنانے والا, ایک شر کا بنانے والا, شیطان کو بنانے والا, جنات کو بنانے والا, ملائکہ کو بنانے والا. اہرمن یزدا مجوسیوں کے اندر عقیدہ تھا شر کے بنانے والا خیر کا بنانے والا, خیر کے بنانے والے کو یزدا بولتے تھے, شر کے بنانے والے کو اہرمن بولتے تھے. ان کا معبود ہے, وہ نام ہے بت کا ان کے, یعنی اللہ کا نام ہے ان کے پاس میں خاص. تو اس میں اس کی بھی تردید ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہی ہے, شریک کے اعتبار سے بھی یکتا ہے, کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس کا, وہ صفات میں یکتا ہے, وہ بنانے یعنی مخلوقات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہی ہے, کوئی اس کی مخلوق میں اس کے ساتھ ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد میں تردید کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں اللہ کی مخلوق ہے, فلاں اللہ کا بیٹا ہے, فلاں اللہ کا بیٹا ہے. لم یلد अल्लाह जाना ही नहीं है तो बेटा होने की क्या बात है? अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बनाया ही नहीं है तो बेटा कोई कैसे हो सकता है? खुले अल्फाज में कर दी। तो बाज लोगों को जो शुबा हो गया कि फुला अल्लाह के बेटे, फुला अल्लाह के बेटे, वकालत यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, उज़ैर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी अल्लाह का बेटा बोलते हैं, नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोलते हैं, मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बोलते थे, बेटा भी नहीं बोलते थे, बेटियां बोलते थे। तो सबकी तर्दीद हो रही, अल्लाह की बेटियां औलाद ही नहीं है, खुले तौर पर तर्दीद। वलम यूलद, और उसको भी नहीं जना गया, जो अल्लाह है उसको जना नहीं गया है, यानी उसकी पैदाइश नहीं हुई है। सबक ये दिया है, वैसे किसी का अकीदा नहीं है ये, अल्लाह किसी अल्लाह के भी माँ बाप हैं क्या, ये किसी का अकीदा नहीं है, लेकिन फिर भी तर्दीद कर दी गई है। वो इस वास्ते तर्दीद की गई है कि जिसको जना नहीं गया है का मतलब ये है कि जो अल्लाह और खालिक होता है उसको जना नहीं जाता। लिहाजा ये बात अपनी तौहीद के तौर पर जहन में रख लीजिए, यानी ये तालीम दी जा रही है कि जो अल्लाह होता है वो खालिक होता है, मखलूक नहीं बन सकता है, वो उसका वजूद पहले से होता है, उसका वजूद बाद में हो ही नहीं सकता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसका शरीक नहीं, साझी नहीं है। तो सूरतुल इखलास का खुलासा यह हुआ कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की अफ़ाल में अल्लाह तबारक तआला को यकता माना जाए, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, और अल्लाह तबारक तआला खुद ब खुद वजूद में है, आया हुआ है, पहले से है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, यकता है, कोई उसकी ज़ात में भी शरीक नहीं है। और यकता ही ऐसी है उसकी जैसे अदद के अतबार से यकता ही होती है, उससे भी आगे की यकता ही है। जैसे मिसाल के तौर पर एक एक ऐसी चीज है, उलमा ने समझाया है कि अल्लाह कब से है, पहले से है, वजूद कब से हो उसका, वाहिद हकीकी बोलते हैं अल्लाह तबारक तआला को, हकीकी वजूद अल्लाह का अकेले होने का पहले से है। तो जैसे अदद का वजूद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक आप चले जाए तो एक से पहले क्या है, सिफर है, यानी अदद ही नहीं है कोई, एक ऐसा अदद है कि उससे पहले कोई अदद ही नहीं है। और अगर आप एक से पहले एक से आगे जाएंगे तो अदद आएगा, एक से पहले आएंगे तो अदद नहीं होगा। तो जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि एक से पहले जो कि एक मजाजी वाहिद है, एक मजाजी वाहिद है, हकीकी वाहिद तो अल्लाह है, अदद के अतबार से जो एक मजाजी वाहिद है उससे पहले कोई एक वाहिद नहीं हो सकता है, तो हकीकी वाहिद से पहले कोई एक वाहिद कैसे हो सकता है? एक मजाजी वाहिद से पहले कोई एक वाहिद हम तस्लीम नहीं कर रहे, तो हकीकी वाहिद तो अल्लाह की ज़ात है, उससे पहले कोई और कैसे हो सकता है? तो इसमें यह तालीम जा रही है, अल्लाह यकता है और अल्लाह बेनियाज है, सबकी ज़रूरतें अल्लाह ही पूरी करता है, लिहाजा अपनी ज़रूरतों को अल्लाह से मनवाओ। अल्लाह सबकी ज़रूरतें पूरी करता है और अल्लाह की ज़ात में सिफात में कोई शरीक नहीं है। तमाम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम, एक चीज़ है जो इसमें तालीम के तौर पर यह बात कही जा रही है, तालीम दी जा रही है उसकी, अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला से ही दुआ करते थे, अल्लाह ही से मांगते थे। कुरान पाक में उसका तज़किरा जगह जगह पर है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के अय्याम में ये किए हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले जाने के मौके पर अल्लाह को पुकारे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारे हैं, वगैरह वगैरह नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारे हैं। तो अल्लाह से अपनी ज़रूरत को मनवाने में किसी का वास्ता देना ये अलग बात है, और अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मांगना ये अंबिया की सुन्नत है। वास्ता देना ठीक है, सिफारिश के दर्जे की चीज़ें हो, हम अपने गुनाहों की वजह से अंबिया का वास्ता दे सकते हैं, नेक आमाल का वास्ता दे सकते हैं, औलिया का वास्ता दे सकते हैं, तो ये बात वसीले की बात अपनी जगह जायज़ है, लेकिन मांगने करने की बात जो है वो बिल्कुल अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का खुला हुआ तरीका है और असल सुन्नत तरीका वही है, बराह रास अल्लाह तबारक तआला से मांगा जाए, वसीला गुंजाइश है उसकी। हम अपने तौर पर जो है अल्लाह तबारक तआला के दरबार में पेश करें कि ये लोग नेक हैं, इनके तो फिल में बख्श दीजिए, हमारे अमाल ये हैं कभी कभी हो गए थे, इनके तो फिल में बख्श दीजिए, इनके तो फिल में दे दीजिए, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मांगना बराह रास्त अल्लाह से होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बेनियाज और ज़रूरतों को पूरी करने वाली ज़ात है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई साझी नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई उसकी ज़रूरतों के साथ में पूरी कर, सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं, سب کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتے ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس سورت کے بہت سارے فضائل علماء نے بیان فرمائے ہیں جو قرآن حدیث میں بھی موجود ہیں، احادیث میں، قرآن میں احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس سورت کے فضائل کو ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے انداز میں صحابہ اکرام کو باضابطہ مجلس بلا کر کے آپ نے فضیلت سمجھائی، سب کو جمع کیا اور کہا کہ ایک تہائی قرآن پڑھ کے بتاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنیاد پر جمع کیا کہ ایک تہائی قرآن پڑھوں گا تمہارے سامنے، اس کے بعد سب صحابہ اکرام جمع ہو گئے تو آپ سیدھا آئے بے کی جگہ، اس کے بعد میں سورہ قل اللہ احد پڑھ دیا اور کہا کہ ایک تہائی قرآن پڑھ دیا۔ ترمذی شریف کی جو روایت میں ہے، صراحتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے جمع کر کے ایک تہائی قرآن کا صحابہ اکرام کو پڑھ کر کے سنایا ہے، یعنی پریکٹیکل انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے اس کی، اگر تم ایک مرتبہ پڑھو گے اس کو تو ایک تہائی قرآن کے برابر پڑھنے کے برابر تم کو ثواب ملے گا، ثواب کے اعتبار سے۔ مضامین کے اعتبار سے علماء نے فرمایا ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، قرآن ان تین چیزوں پر فوکس کرتا ہے، بنیادی تعلیمیں دیتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، تو اس میں توحید کا ہر پہلو ہے اور شرک کی ہر قسم کی تردید آ گئی، اس واسطے اس کو سلے سے قرآن کہا گیا ہے، قرآن کا ایک تہائی حصہ، ہر قسم کا توحید کا پہلو ہے اور ہر قسم کے شرک سے نفی ہے، اس واسطے مکمل توحید کا بیان آ گیا ہے جو قرآن کا ایک مکمل کیا ہے مضمون ہے، اس وجہ سے اس کو سلوسِ قرآن کہا گیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو خاص طور پر پڑھنے کی بھی تعلیم دی ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھو، ایک صحابی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر سورہ اخلاص پڑھو، برات شرک سے، نفاق سے، کفر سے اس سورت کے پڑھنے کے اندر ہے، اور دوسرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ جو ہے ان تینوں سورتوں کو پڑھتے تھے۔ آپ نے کہا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح اور شام پڑھ لے تو ہر قسم کی بلاؤں سے یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، محفوظ ہو جائے گا بندہ ہر قسم کی، کوشش کرنی چاہیے اس کی، کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ جن کا روزانہ کا اہتمام ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھول ہو جانے کی وجہ سے جو اثرات نہیں ہونا ہوتے ہیں وہ اسی دن ہو جاتے ہیں، جس دن بھول ہو جاتی ہے اسی دن اثر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو ہے جس میں ہر قسم کے شر سے، زہر وغیرہ سے، جو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم یہ پڑھ لو گے تو تم اس دن سے شر سے وغیرہ سے محفوظ ہو جاؤ گے، زہر سے محفوظ ہو جاؤ گے، خلاف کا، تو ان کو ایک مرتبہ ایک بڑی بیماری ہوگی تو روایت کرنے لگے وہ اور کہنے لگے کہ حضور سے میں نے یہ سنا ہے یہ دعا، تو ان کو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسا ہوا، تو بولے کہ جس دن نہیں پڑھا تھا اس دن ہوا، اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تینوں بھی بڑی اہم سورتیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان سورتوں کو داہنی کروٹ پر لیٹ کر کے پڑھے اور سو جائے تو اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، اگر اسی پہ شرک سے بچا رہا، نفاق سے بچا رہا، مر گیا تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں جائے گا، کیونکہ مکمل طور پر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، توکل کے ساتھ مرا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ آخر ایام میں جب بہت زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی اور حضور کے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، اور حضور کے ہاتھوں پہ پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم مبارک پر مل دیا کرتے تھے، اور بولتے تھے کہ حضور کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں وہ برکت نہیں آ سکتی، اس واسطے میں پڑھ کے تو پھونک دیتی ہوں تاکہ حضور کی برکت حضور کے ساتھ ہی رہے، میرے ہاتھوں میں وہ برکت کہاں سے۔ تو حضور جو عمل کرتے تھے اسی کا تسلسل حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، تو روزانہ ہم کو بھی اس کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ فرما دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی، رب الفلق کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر کے روشنی نکالنا، کسی چیز کو پھاڑ کر کے روشنی نکالنا. تو میں اس کا ترجمہ مفہومی اعتبار سے یہ کیا جاتا ہے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں, کہ صبح بھی جو ہے رات کو پھاڑ کے نکالتے ہیں, رات کی تاریکی چھاٹ کر کے صبح کو نبودار کرتے ہیں. تو نور کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں, صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں, روشنی کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں, یا روشنی کو نکالنے اور وجود دینے والے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں. تو جہالت تاریکی رات کی ہو یا ظلمت ہو کسی بھی قسم کی, تو ہر قسم کی ظلمت ہر قسم کی تاریکی سے جو روشنی پیدا کی جاتی ہے تو اس روشنی پیدا کرنے والے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق, ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اس نے پیدا کی, ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. من شر ما خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے, جو کچھ چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان پر ہو, جانور ہو انسان ہو شیاطین ہو جنات ہو ارضی مخلوق ہو بحری مخلوق ہو بری ہو کچھ بھی ہو, تمام کے تمام مخلوقات کے شر سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. رات کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ رات جب ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت جب جیسے ہی اندھیرا چھانے لگتا ہے تو شیاطین اور جنات زمین روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں. یہاں کا تو ماحول الگ ہے اور اپنے پاس بھی ماحول بدل گیا ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو یاد ہے مجھے کہ باہر مغرب کے بعد سے نکلنے نہیں دیتے تھے, بچے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے خاص طور پر کہ اپنے بچوں وغیرہ کی عورتوں کی حفاظت کرو رات باہر نکلنے سے, اس موقع پر شیاطین اور جنات پھیلتے ہیں زمین کے اوپر, وہ احساس ہی نہیں رہا, ہر وقت نکلتے ہی رہتے ہیں, تو احساس ہی ختم ہو گیا ہے, نہ رات ہے نہ دن ہے, جب چاہے جب نکلو. ومن شر غاسق, جب رات چھا جاتی ہے تو اس کے شر سے پناہ, کیونکہ رات چھا جانے پر بہت سارے شرور پیدا ہو جاتے ہیں, شیاطین کے شرور, جنات کے شرور, سحر کرنے والوں کے شرور, ڈاکہ زنی کرنے والوں کے شرور, چوری کرنے والوں کے شرور, ہر قسم کے بہت زیادہ شر دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے رات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے, گرہوں میں پھونکنے والی, انسان کی جو کھیتی ہوتی ہے عقیدے کے طور پر یا دماغ کے اندر ایک بات مضبوطی سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو کھولنے والیاں, مضبوط عقیدے عورت کھول دیتی ہے, مضبوط باتیں عورت کھول دیتی ہے, مضبوط گرہیں عورت کھول دیتی ہے, جو غلط قسم کی ہوتی ہے, نیک عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے, غلط قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ یہ باتیں کھول دیتی ہیں. تو ان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ دعا کرو, یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تم اسے یہ دعا مانگو کہ پروردگار ایسی عورتوں کے شر سے بچا لے جو اچھے اچھے عقیدوں کو کمزور کر دیتی ہیں, جو اچھی باتوں پر آدمی کو کمزور کر دیتی ہیں, جو اپنی طرف بہلا لیتی ہیں, اپنی طرف پھسلا لیتی ہیں, اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں, اٹیک کر لیتی ہیں اور شر میں مبتلا کر دیتی ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے سحر سے, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے سحر سے. عورتیں کیا زیادہ سحر کرتی ہیں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ سحر کے اندر زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہم کا ہوتا ہے, وہم اور خیال کا. جتنا زیادہ وہمی ہوگا آدمی اتنا زیادہ سحر میں مبتلا بھی ہوگا کرے گا بھی. تو عورتیں جو کرتی ہیں ان کا علماء نے فرمایا کہ ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے سحر میں. عورت اگر کسی پر جادو کرتی ہے تو جادو میں اثر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جادو کے اندر ایک ایسی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اس کو فطری اعتبار سے. تو قوت خیالیہ اور قوت وہمیہ کا غلبہ جس کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. سحر کے اندر یہی چیز زیادہ ہوتی ہے اور عورت میں یہ چیز مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, وہمی قوت ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے, جلدی وہم بڑھ جاتا ہے, جلدی وہم میں آ جانا, جلدی خیال میں چلے جانا. تو اس وجہ سے عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ویسے جو سورت مبارکہ ہے مفسرین نے فرمایا ہے, مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہے تھے آخر زمانے میں, اور کہتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا میں نے یہ کام کر لیا, کیا یہ کام میں نے کر لیا, کیا یہ کام میں نے کر لیا, یا مجھے کرنا ہے. بعض دفعہ ایسا بھول ہو جا رہی تھی, کوئی کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ کرنے جاتے تھے تو بتایا جاتا کہ رسول اللہ آپ کر چکے ہیں. تو یہ جو بھول تاری ہو رہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر, آپ اس کے بارے میں فکر مند تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمانے لگے کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیماری کو حل کر دیا ہے, شفا دے, یعنی اس کا سامان بتا دیا ہے, مجھے بتا دیا گیا ہے کہ بیماری مجھے کیوں آئی ہے. اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ مجھے رات میں خواب میں دو فرشتے نظر آئے, ایک میرے سرانے ٹھہر گیا اور ایک پائنتی کے پاس, اور سرانے والے نے پوچھا پائنتی والے کے پاس سے شخص سے کہ بتاؤ اس آدمی کو کیا ہوا ہے. اس نے جواب دیا کہ ان پر سحر ہوا ہے. تو اس نے پھر پوچھا کہ سحر کس نے کیا ہے, تو اس نے نام لیا کہ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے, یہودی آدمی تھا. تو آپ نے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر کیا ہے, تو کہا گیا کہ بالوں پر ہوا ہے, جو بالوں کو کنگوں کے دندانوں میں گھیٹی مار کر کے پرو دیا گیا ہے. کنگے کے جو دندانے ہوتے ہیں گھیٹی مار کر کے بالوں کو اس میں ڈال دیا گیا, اور وہ کنگا کھجور کی چھال میں لپیٹ کر کے بیرے دروان میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا. یہ پوری کیفیت حضور کے سامنے آ گئی. حضور نے حضرت عائشہ کو بیان فرمایا. اس کے بعد میں صحابہ کرام کو لے کر حضور گئے کنویں کے پاس, اور صحابہ کو اتارا اس میں. صحابہ نے دیکھا کہ واقعی کنویں کے اندر پتھر ہے, پتھر کے اندر وہی چٹان کے بل پتھر کے نیچے ایک کھجور کی چھال رکھی ہوئی ہے, کھجور کے اندر وہ نکال کے لائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا. اسی موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہ 11 آیتیں پڑھ کر سنائی. حضور ان آیتوں کو پڑھنے لگے, تو جیسے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قل اعوذ برب الفلق پڑھتے, ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی جا رہی تھی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, تو 11 گرہیں تھیں, 11 آیتیں ہیں. تو 11 آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم ہوئی اور 11 گرہیں کھل گئی. جو فرمانے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ذہن کے اوپر سے کوئی بوجھ اٹھ گیا, یعنی طبیعت بالکل کھل گئی آپ علیہ السلام کی اس کے بعد. تو یہ واقعہ جو ہے صحیح روایتوں کے اندر ثابت ہے آپ علیہ السلام سے. تو اس سحر کو کرانے میں چونکہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں کا دخل تھا, اس وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاسات کا عورتوں کا ذکر فرمایا ہے. نبی پر ان لڑکیوں نے ان عورتوں نے کیا تھا, تو گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے تو تمام قسم کی دنیا کے اندر جو جو بھی پھونکتے ہیں وہ ساری آ جائیں گی اس میں. تو سحر سے پناہ مانگی گئی ہے گویا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سحر نبی پر ہوا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سحر ہوا ہے. نبی سے پاک کوئی نہیں, نبی سے زیادہ پاکیزہ مقدس اور اللہ کی پناہ میں رہنے والا اور ہمیشہ جو ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو, قرآن نازل ہوتا ہو, فرشتے اس کے جیلوں میں رہتے ہوں, صحابہ جیسا مقدس مجموعہ اس کے پاس رہتا ہو, اور وہ مسجد نہیں بلکہ امام الانبیاء, مسجد کے امام نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں وہ, تو ان کے اوپر سحر ہو سکتا ہے تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے. ایک طبعی چیز ہے. اس کو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ نبوت کے رسالت کے منافی نہیں ہے. نبی ہو تو سحر نہیں ہو سکتا ایسی بات نہیں ہے, نبی جو ہوگا اس کے اوپر اس طرح کا اثر نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک فطری چیز ہے, سحر فطرت میں سے ہے. جس طرح علماء نے سمجھایا ہے اس کو, جس طریقے سے نظر بد لگ جاتی ہے, نظر بد جس طریقے سے لگ جاتی ہے, سحر بھی ایسے لگنے والی چیز ہے. جیسے اس کو مانتے ہیں ایسے اس کو ماننا پڑے گا, اور اثرات ہوئے ہیں, ہوتے بھی ہیں, ہوں گے بھی, کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے, احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. تو سحر ایک مسلم بات ہے, طبعی چیز ہے, اور یہ اسباب میں سے ایک سبب کے ذریعے سے وجود میں آنے والی چیز ہے. دنیا دار الاسباب ہے, سحر کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو وجود میں آتی ہے. نظر لگتی ہے, نظر کی جاتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے, نظر بد جو لگتی ہے اس میں بھی ایک سبب پایا جاتا ہے, فطری بات ہے, تو اثر ہو جاتا ہے اس کا. باتوں کا اثر ہوتا ہے, آنکھ کا اثر ہوتا ہے, کلمات کا اثر ہوتا ہے, ایسے ہی سحر کا بھی اثر ہوگا, عملیات کا بھی اثر ہوتا ہے. تو عملیات کے اندر ویسے بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں کہ رسول پر کیسے اثر ہوگا, اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت کرنے والے ہیں, واللہ یعصمک من الناس. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہوئے رسول کی کیسے حفاظت نہیں ہوگی؟ پھر علماء نے سمجھا ہے کہ حفاظت کا مطلب وہاں پر شہید ہونے سے حفاظت مراد ہے. قاتلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے. یقین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے باوجود یعنی ہر طرح سے حفاظت مقصود نہیں تھی, کیونکہ طائف میں بھی آپ پر پتھر لگے ہیں, جنگ احد میں بھی آپ شہید, آپ کو زخم مبارک لگے ہیں, آپ کو بعض دفعہ ٹھوکر بھی لگی ہے. تو حفاظت کا مطلب ہر طریقے سے حفاظت اگر ہوتی, اگر آپ کی مراد یہی ہے قرآن پاک کی جو آئے تھے اس کا مطلب یہ ہے, تو ایسا تو نہیں ہوا ہے. بہت سارے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم مبارک بھی ہوا ہے, दुश्मन ने आप पर कांटे भी बिछाए डाले हैं, पत्थर भी बरसाए हैं, सब कुछ तकलीफें पहुंचाई है, तो तकलीफ से अगर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला महफूज फरमाएंगे फरमाएंगे ये मतलब होता, तो ऐसी सूरत में ये सारी चीजें पेश नहीं आनी चाहिए थी, पेश आई है इसका मतलब वो नहीं है पुराने पाक की आयत का, मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी हिफाजत फरमाएंगे कतल होने से या किसी के हलाक करने से, अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत करेंगे, ये मतलब है उसका। दूसरी बात यह है कि सहर वगैरह के अंदर जो अमलियात की बात खुलासे के तौर पर बात करके ख़त्म कर देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो ये इंतज़ाम होता है अमलियात का, यानी सहर के अंदर जो एक असर की सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, एक सबब के दर्जे में मानना चाहिए। सबब के दर्जे में मानेंगे तो ईमान और अकीदा महफूज रहेगा, सबब के दर्जे में नहीं मानेंगे तो ईमान अकीदा महफूज नहीं रहेगा। अगर आप सहर कुछ भी नहीं है बोलेंगे तो भी गलत है, सहर है इस बात करना पड़ेगा आपको, साबित करना पड़ेगा, इस सबूत आपको मानना पड़ेगा, कुरान में उसका तज़किरा है, हदीसों में उसका तज़किरा है, तो उसका वजूद तो है, सहर की आप नफी नहीं कर सकते। और सहर को मुअस्सिर मान लें आप वो भी गलत है, अमलियात को आप मुअस्सिर मान लें वो भी गलत है, तावीज़ात को आप मुअस्सिर मान लें वो भी गलत है। दो तरीके के नजरिए, तीन तरीके के नजरियात पाए जाते हैं इस जमाने में कि बहुत सारे लोग अमलियात को, तावीज़ात को और इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल या ऐसे मानते हैं जैसे कि उनका अकीदा ही है, वो तावीज़ मान ली तो होना ही होना, ठीक है, अकीदा मतलब जाहिल किस्म के जो लोग होते हैं, कम तालीम याफ्ता जो लोग होते हैं उनमें ये बात पाई जाती है। अब उनकी तरदीद में दूसरा जो ग्रोह खड़ा हुआ है वो बिल्कुल या नफी करता है उसकी, ना कोई अमल हो ना तावीज़ात, तावीज़ात होने ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल या शिर्क है, तो हदीसों के हवाले भी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, जो झाड़ फूँक नहीं करते हैं, जो तावीज़ात वगैरह नहीं पहनते हैं, वो भी है, तो वो लोग इस्तदलाल करते हैं इस हदीस से। तो हदीस में रिवायतों में ये भी आया है कि आप अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर तावीज़ात से मना भी फरमाया है, खास तौर पर तावीज़ात से मना भी फरमाया है, खुली तौर पर रिवायत मौजूद है, फिर हमारे उलमा क्यों तावीज़ देते हैं? तो उलमा ये फरमाते हैं कि जो तावीज़ात से मना किया गया है वो ज़माने जाहिलियत की तावीज़ात है, जिन जन आप अलैहिस्सलाम के बोलने का मंशा ये था, पहले ज़माने में जो तावीज़ात चलती थी बुतों के नाम लिखे हुए होते थे, बुतों से मदद उसमें होती थी, गैरुल्लाह से मदद उसमें होती थी, गैरों के नाम उसमें शामिल होते थे, तो वो तावीज़ात से मना किया गया। लिहाजा जिस तावीज़ की इजाज़त दी जाती है उसके अंदर तो अल्लाह के आसमा होते हैं या दुआएं होती हैं या अजकार होते हैं, तो अजकार और दुआ जैसे आप पढ़ सकते हैं वैसे आप साथ में भी रख सकते हैं ना, जिस तरीके से आप दुआ पढ़ते हैं तो इसका मकसद ये नहीं होता है कि ये दुआ अगर मैं पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा, दुआ एक सबब इख्तियार करते हैं, आप खाना खाते हैं ताकि भूख आपकी मिटे, तो ये नहीं बोलते कि खाने से ही हो रहा जो भी हो रहा अल्लाह नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं बोलते ना। गोली खाते हैं मिसाल के तौर पर, गोली किस वजह से खाते हैं, गोली ख़त्म करेगी ही बोल के खाते हैं या एक गोली एक सबब का दर्जे में खाते हैं, मोमिन होने के एतबार से तो यही बोलेंगे कि आप गोली है सबब का दर्जा है, प्यास बुझाने वाली चीज़ जैसे पानी है, भूख मिटाने वाली चीज़ जैसे खाना है, दर्द मिटाने वाली चीज़ वैसे गोली है, इसी हैसियत से एक मुसलमान नजरिया रखता है, वो इसी की गुंजाइश है और यही एतबार से नजरिया और अकीदा रखना चाहिए। तो ऐसे ही तावीज़ का मसला है कि तावीज़ भी अगर किस बुनियाद पे आप इस्तेमाल करते हैं कि ये जिक्र है अल्लाह के आसमा है या दुआएं हैं इसको मैं सबब के तौर पर इख्तियार कर रहा हूँ, तो गुंजाइश है इसमें, अपनी एतबार से भी गुंजाइश है ना कि भाई अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम से बरकत होती है, उसी में उसी दर्जे में उसको इस्तेमाल करना है। हाँ, वो तावीज़ात ममनू हैं जो शिर्क वाली हों या शिर्क का पैगाम उसके अंदर हो या शिर्की आसमा उसके अंदर हो या गैरुल्लाह के नाम, माबूदों के नाम, बुतों के नाम, दीगर माबूदों वगैरह के नाम हो या एक उसमें शयातीन वगैरह से मदद तलब की गई हो, ऐसी तावीज़ात ममनू हैं, बल्कि हर ऐसा अमल, तावीज़ ही नहीं हर ऐसा अमल ममनू है, हर ऐसा अमल ममनू है जिसके अंदर गैरुल्लाह से मदद मांगी जाए, शहर के एतबार से, चाहे आप जायज़ काम के लिए ही करें वो काम। एक चीज़ होती है कि आप जायज़ चीज़ के लिए नाजायज़ अमल करें तो भी नाजायज हो गए ना, कि मैं अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, जादू करा रहे हैं कोई किसी के पास जाकर, मुशरिक के पास जाकर, क्यों करा रहे हैं? ताकि ये हो जाए, दोनों में इत्तेफाक हो जाए मियां बीवी में, اچھا کام ہے میں ابھی میں اتفاق ہونا, لیکن مشرک کے پاس جا کر حرام چیز ہے وہ. تو مشرک کے پاس جانا یا شرکیہ کلمات کہنا یا شرکیہ دعائیں مانگنا وغیرہ, یہ تو اپنی جگہ شرک ہوگا اور اپنی جگہ ناجائز ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے تعویذات وغیرہ جو ہوتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جن کو پڑھنے آتا ہے وہ پڑھے. تعویذات ان کے لیے ہوتی ہیں جن کو پڑھنے نہیں آتا. بچوں کو پڑھنے نہیں آتا اس وجہ سے تعویذات ڈالی جاتی ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے بھی بعض صحابہ اکرام اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے, روایتیں موجود ہے کہ بعض صحابہ اکرام اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ یعنی اسی اعتبار سے تو ہمارے پاس ثبوت ملا ہے نا تعویذ کا. تو تعویذ کی گنجائش ہے, صحابہ سے اس کا ثبوت موجود ہے, اور جس کی نفی ہے وہ شرک وغیرہ ہونے کی وجہ سے نفی ہے, غیر اللہ کی مدد ہونے کی وجہ سے نفی ہے. اور جہاں تک ہو سکے آپ خود پڑھیں, دعائیں مانگیں, یا معوذتین پڑھیں, یا جو عمل ہوتا ہے سحر وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے وہ عمل آپ اپنی زبان سے کریں. ہم بار بار کرنا مشکل ہو رہا ہو, بار بار آدمی کو کرنا مشکل ہو رہا ہو, تو خود آدمی بھی تعویذ ڈال لے سکتا ہے. جب بچے چونکہ پڑھتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے, اس وجہ سے ان کو تعویذ ڈال دی جاتی ہے. تو تعویذ کا مقصد صرف اتنا ہی ہے ہمارے نزدیک, یہ ایک سبب کے درجے کی چیز ہے. جس طریقے سے گولی کھائی جاتی ہے ویسے تعویذ ڈالی جا رہی ہے. اس کے ذریعے سے جیسے سر کو دفع کرنا ہوتا ہے, طبیعت کو درست کرنا ہوتا ہے, تعویذ کے ذریعے سے بھی اپنی طبیعت کو درست کرنا ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے, حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے, جب تک حاسد ہے حسد نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, دلی دل میں حسد ہے, لیکن جب حسد کرنے لگے گا تو پھر شر کرے گا وہ. اس وجہ سے اذا حسد کا لفظ آیا ہے. کوئی حسد کرتا ہے یعنی دل کے اندر حسد موجود ہے, ابھی اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے, تب تک وہ اسی کے ساتھ میں ہے نا. تو قرآن پاک میں اذا حسد اس وجہ سے آیا ہے کہ جب وہ حسد کا ارادہ کرے گا اپنے عمل کے ذریعے سے یا نیت کے ذریعے سے, تب برائی پھیلے گی, تب تک برائی اپنی جگہ رہے گی. کوئی دلی دل میں چل رہا ہے, دلی دل میں حسد کر رہا ہے تو برا نہیں ہے. برا نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ محسود کے لیے برا نہیں ہے, اس کے لیے تو برا ہے, حسد کرنے والے کے لیے تو برا ہے. تو شر اس وقت پھیلے گا جب وہ حسد کرنا شروع کرے گا اپنے عمل وغیرہ کے ذریعے سے, اس لیے اس کی پناہ مانگی ہے. تو سورہ فلق کے اندر خاص طور پر دنیاوی اعتبار سے بندوں پر جو شرور اور فتن اور آزمائشیں, حالات, آفات, مصیبتیں آتی ہیں, اس سے پناہ مانگی گئی ہے, اس سے تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہو گے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, تمام مخلوقات کا شر, بالخصوص رات کا شر, بالخصوص سحر کا شر, بالخصوص حسد کا شر, اس سے پناہ مانگو. قل اعوذ برب الناس کے اندر یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے, آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص توحید اختیار کرنے کی اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام قسم کے دنیاوی آفات سے اور مصیبتوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسالك اللهم الجنه ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وارحم احيانا يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو, خطاؤں کو, لازشوں کو, کوتاہیوں کا دروازہ فرما دیجیے. دروازے خاص کرم کا, عفو کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. قرآن کریم کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے, اس کی نورانیت سے مالا مال فرمائیے, اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ اس کے مضامین کو ہم پر کھول دیجیے. دروازے ہمیں شرح صدر عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرمائیے, قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ جو سننے سنایا جاتا ہے سنا جاتا ہے پروردگار, اس کو قبول فرما لیجیے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, اور دین اور دنیا میں بھلائیاں نصیب فرمائیے. دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائیے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.